السلام علیکم. آج جمعرات ہے، مارچ کی 30 تاریخ. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے ایک ایسے وقت میں نکال دیا ہے جب پاکستان مشکل معاشی حالات سے گزر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے یونین ممالک کے ساتھ پاکستان کی تجارت میں اضافہ متوقع ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ہائی رسک ممالک کی تازہ ترین فہرست سے پاکستان کو نکال دینا ایک اہم پیش رفت ہے، اور یہ پاکستان کے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے سے متعلق ہمارے غیر متزلزل عزم کی عکاس ہے. یورپی یونین امریکہ کے بعد پاکستان کی دوسری سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، اور پاکستان نے گزشتہ سال یورپی یونین کو تقریباً 7 بلین ڈالر کی برآمدات کی تھی. پاکستان کی وزارت خزانہ کے ایک سینئر آفیشل نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ چین 2 ارب ڈالرز کے قرضے کے رول اوور کی پاکستان کی درخواست پر کام کر رہا ہے، اور اس بارے میں باقاعدہ اعلان جلد ہوگا. ادھر حکومت پاکستان کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مالی امداد کے حصول میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. یہ بات وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث بخش نے سینٹ کی خزانے کے بارے میں قائمہ کمیٹی کو اپنے ایک بیان میں بتائی ہے. وزیر مملکت کے مطابق اگرچہ پاکستان کی مالی ضروریات متوقع امداد سے زیادہ ہیں، 2 ممالک سے ملنے والی مدد اور آئی ایم ایف کی قسط سے دوسرے بین الاقوامی اداروں سے امداد کا راستہ کھلے گا اور حالات معمول پر آ جائیں گے. دوسری جانب حکومت پاکستان کے مطابق بیرونی فنڈنگ کا حصول وہ آخری شرط ہے جس کی آئی ایم ایف 1.1 ارب ڈالرز کے فنڈز کی قسط کی ریلیز کے لیے تکمیل چاہتا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے حکام نے جمعرات کو بتایا کہ ایک پولیس چوکی پر صبح سویرے عسکریت پسندوں کے حملے اور اس کے نتیجے میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں 4 پولیس اہلکار جان سے گئے اور 6 دیگر زخمی ہو گئے. یہ ہلاکت خیز واقعہ ضلع لکی مروت میں پیش آیا جس کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے. صوبہ پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں نے علاقے میں ایک سیکیورٹی چوکی پر دھاوا بول دیا جس میں 6 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے. پاکستانی طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. کلدم تنظیم جسے تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے حالیہ مہینوں میں حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بغاوت کی دفعہ 124A تعزیرات پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا ہے. جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم نے سیکشن 124A غداری کے قانون کے شق کو آئین پاکستان سے متصادم قرار دیتے ہوئے قرار دیا ہے. حکومت کے خلاف تقاریر کرنے والوں کے خلاف بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کے معاملے پر جسٹس شاہد کریم نے سلمان ابوذر نیازی سمیت دیگر کی درخواستوں پر محفوظ مختصر فیصلہ سنایا. عدالت نے وکلاء کے دلائل کی روشنی میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس قانون کی شق پاکستان کے آئین سے متصادم ہے جس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے افغانستان اور ایران کی خواتین کی تعریف کی ہے جو اپنی آزادی کے حصول کے لیے بھرپور طور پر کوشاں ہیں. وزیر خارجہ منگل کے روز ایک ایونٹ کے دوران جمہوریت میں خواتین کے کردار کو اجاگر کر رہے تھے. بلنکن نے ان خواتین کو سراہا جنہوں نے ایران میں مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے رد عمل میں احتجاج کیا تھا. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود کو لاحق خطرات کے باوجود جرأت مندی سے خواتین کی زندگی اور آزادی کے لیے مظاہرے کیے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں خواتین کی مکمل آزاد اور برابری کی بنیاد پر شرکت کے لیے کوشاں تمام افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کمپنی ٹویٹر کا کہنا ہے کہ اس نے پاکستانی حکومت کا اکاؤنٹ بھارت میں صارفین کے لیے بلاک کر دیا ہے۔ جمعرات کو اپنی ویب سائٹ پر ایک نوٹس میں ٹویٹر نے بتایا کہ یہ اقدام بھارت میں قانونی مطالبے کے بعد کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کمپنی کی گائیڈ لائنز میں یہ شامل ہے کہ کمپنی کسی بھی ملک کی جانب سے کسی قانونی مطالبے، جیسا کہ عدالتی حکم کی صورت میں اکاؤنٹس کا کسی بھی ملک میں دکھایا جانا روک سکتی ہے۔ البتہ پاکستانی حکومت کا اکاؤنٹ دوسرے ممالک جیسے امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں صارفین دیکھ سکتے ہیں۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ ٹویٹر پاکستان اور بھارتی حکومتوں نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست پر رد عمل نہیں دیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے منافرت انگیز تقریروں کے خلاف ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے خلاف سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے طاقت ہو گئی ہیں، وہ اشتعال انگیزی کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی۔ بینچ کی سربراہی کرنے والے جسٹس کے ایم جوزف نے کہا کہ جس دن سیاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا، اس دن یہ نفرت انگیزی بند ہو جائے گی۔ شرپسند عناصر دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے روزانہ ٹی وی چینلز اور عوامی جلسوں میں منافرت انگیز تقریریں کر رہے ہیں یا بیانات دے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں اور دانشوروں نے سپریم کورٹ کے اس تبصرے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کے مطابق اس سے ایک امید بنتی ہے کہ کاروائی ہوگی، لیکن جب تک حکومت میں بیٹھے لوگ نفرت پھیلانے والوں کی پشت پناہی کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ سعودی عرب نے شنگھائی تعاون تنظیم میں بطور ڈائیلاگ پارٹنر شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ مبصرین اس فیصلے کو سعودی عرب کے چین سے بڑھتے ہوئے تعلقات کا عکاس قرار دے رہے ہیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی سربراہی میں کابینہ نے منگل کو اس فیصلے کی منظوری دی تھی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد 2001 میں چین اور روس نے رکھی تھی۔ اس تنظیم کو مغربی ممالک کی سیاسی، دفاعی اور معاشی تنظیموں اور ڈائیلاگس فورمز کے مقابلے میں چین اور روس کی مشترکہ کوشش سمجھا جاتا ہے۔ سابق سوویت یونین میں شامل وسطی ایشیا کے ممالک سمیت بھارت اور پاکستان بھی اس تنظیم کے مستقل رکن ہیں، جبکہ کئی ممالک مبصر اور ڈائیلاگ پارٹنر کے طور پر اس تنظیم کا حصہ ہیں۔ فلپائن میں مسافروں کو لے جانے والی ایک کشتی میں آتش زدگی سے 31 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ کشتی پر مسافروں اور عملے سمیت لگ بھگ 250 افراد سوار تھے۔ حکام کے مطابق یہ حادثہ جنوبی فلپائن میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پیش آیا۔ کشتی میں آگ بھڑکنے کے بعد کئی مسافروں نے سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی، جنہیں نیوی اور کوسٹ گارڈز کے اہلکاروں نے بچا لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کشتی پر سوار 7 مسافر تاحال لاپتہ ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی حکومت کے تحت ہونے والی بین الاقوامی ڈیموکریسی سمٹ کا آغاز کر دیا ہے اور دنیا بھر میں جمہوریت کے فروغ کے مختلف پروگرامز کے لیے 69 کروڑ ڈالرز کے فنڈز کا اعلان کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے بدھ کو کانفرنس سے افتتاحی خطاب میں کہا کہ ہم وقت کا دھارا بدلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہمارے کیے گئے فیصلے دہائیوں تک دنیا پر اثر انداز ہوں گے۔ صدر بائیڈن حکومت کی جانب سے دنیا بھر میں جمہوریت کو درپیش مسائل سے متعلق ہونے والی یہ دوسری کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس میں تقریباً 120 عالمی لیڈر شریک ہو رہے ہیں اور اس کا زیادہ تر حصہ ورچوئل منعقد کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن نے کانفرنس سے اپنے خطاب میں جمہوری طرز حکومت کو درپیش داخلی اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور دیا۔ امریکی ایوان صدر نے بتایا کہ صدر بائیڈن کے اعلان کردہ فنڈز کے لیے کانگریس کی منظوری لینا ہوگی۔ امریکہ کی ریاست کینٹکی کے گورنر نے کہا ہے کہ بدھ کی رات کینٹکی اور ٹینیسی کی سرحد کے ساتھ ایک وسیع اور عریض فوجی اڈے فورٹ کیمبل کے قریب تربیتی مشن کے دوران امریکہ کے 2 فوجی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے، جس سے ہلاکتیں ہوئیں۔ فوج نے جمعرات کے صبح ٹویٹر پر کہا کہ اس حادثے کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں لیکن تفصیل نہیں بتائی گئی۔ صدر جو بائیڈن کی حمایت میں مظاہرین تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے سامنے جمعرات کو جمع ہوئے۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیاہو اسرائیل کے قانونی نظام کو تبدیل کرنے کے متنازع منصوبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، جس کے رد عمل میں اسرائیلی وزیراعظم نے کہا تھا کہ وہ صدر بائیڈن کی کسی بھی تجویز کو مسترد کرتے ہیں اور یہ کہ ان کا ملک اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی اس بات سے اتفاق کا اظہار کرنے آج سینکڑوں مظاہرین تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے باہر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے موجود رہے۔ یوکرین سے متعلق پہلے کچھ اہم خبریں۔ ترکی کی پارلیمنٹ فن لینڈ کے نیٹو میں داخلے کی درخواست پر ووٹنگ کرے گی۔ فن لینڈ اور سویڈن نے نیٹو فوجی اتحاد میں شمولیت کے لیے درخواست جمع کرائی ہے۔ اسپین اپریل میں یوکرین کو 6 لیپرڈ ٹینک بھیجے گا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دیمیتری کولیبا نے اپریل میں باری کے لحاظ سے روس کو ملنے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت کو ایک برا مذاق قرار دیا ہے۔ کولیبا نے ٹویٹ کیا کہ روس کی صدارت میں سلامتی کونسل محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی۔ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس کا کہنا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر ایون گریشکوویچ کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ ترکی کی پارلیمنٹ جمعرات کو فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی تجویز پر ووٹنگ کرنے والی ہے۔ فن لینڈ اور ہمسایہ ملک سویڈن نے گزشتہ سال یوکرین پر روس کے حملے کے بعد فوجی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے کئی دہائیوں تک علیحدہ رہنے کے بعد اپنی درخواستیں داخل کی ہیں۔ جولائی میں نیٹو کے سربراہی اجلاس میں ان کی شمولیت کی درخواست کے توثیق کے بعد سے نیٹو کے رکن ممالک فن لینڈ اور سویڈن کے لیے حتمی منظوری دینے کے عمل سے گزرے ہیں۔ ہنگری نے پیر کے روز فن لینڈ کے لیے اپنی منظوری دے دی، جس کے بعد صرف ترکی ہی اس عمل میں باقی رہ گیا ہے، کیونکہ نیٹو کے موجودہ ارکان کی متفقہ منظوری ضروری ہے۔ برطانیہ کے کنگ چارلز یورپ کے دورے پر ہیں اور انہوں نے جمعرات کو جرمن ممبران پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یورپ کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے، لیکن ہم اپنے اتحاد سے ان کی ہمت بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں جنگ جیسی برائی واپس آ گئی ہے۔ یوکرین کے خلاف جارحیت کی جنگ نے بہت سے معصوم لوگوں کو ناقابل تصور تکالیف پہنچائی ہیں اور یورپ کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہماری جمہوری اقدار کو بھی خطرہ لاحق ہے، لیکن دنیا اس پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ پینشن اصلاحات کے معاملے میں اختلاف سے متعلق بات چیت کے لیے وزیراعظم آئندہ ہفتے یونینوں سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے خلاف سماجی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ رک جائے، یہ معمول کی بات ہے، ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری کے مسائل اب بھی موجود ہیں اور خشک سالی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمیں آنے والے موسموں کی تیاری کرنی ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اسفر ابام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔